الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ لیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے, اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کرونا کے خوفناک طوفان کے مقابلے میں حکومت کی بے بسی کے بعد اب وزیراعظم مودی کے خلاف عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے استعفے کا مطالبہ ہونے لگا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور یومیہ 5,000 سے زائد مریضوں کے اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور ویانا میں 3 شعبوں، ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور اور عملی اقدامات کے شعبوں میں ورکنگ گروپ کے دائرے میں مذاکرات اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کرونا کے خوفناک طوفان کے مقابلے میں حکومت کی بے بسی کے بعد اب وزیراعظم مودی کے خلاف عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے استعفے کا مطالبہ ہونے لگا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرونا کے شدید طوفان کے درمیان لوگوں کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا سافٹ فیس بک پر لوگوں نے ہیش ٹیگ ریزائن مودی ٹرینڈ کر دیا۔ اس درمیان فیس بک کی طرف سے ریزائن مودی پوسٹس کو بلاک کر دیا گیا، جس پر عوام کا غصہ اور زیادہ پھوٹ پڑا۔ لیکن کچھ ہی گھنٹے کے بعد فیس بک نے اسے دوبارہ کھول دیا۔ فیس بک نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا ہے۔ اس درمیان ہندوستان میں کرونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور عالمی سطح پر نت نیا ریکارڈ بناتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 3,79,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 3,645 مریض کرونا سے زندگی کی جنگ ہار گئے۔ دوسری جانب آکسیجن اور آئی سی یو بیڈ کی شدید قلت کی وجہ سے پورے ہندوستان، خاص طور پر یو پی، دہلی، مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں میں صورتحال ناقابل بیان ہے۔ نظام صحت کا شیرازہ بکھر جانے کے باعث انتہائی دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دریاسنا اگرچہ مرکزی حکومت کی طرف سے پورے ملک میں کرونا ویکسین کا ٹیکہ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بہت سی ریاستوں میں ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے ان ریاستوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ہندوستان کی انتہائی ابتر صورتحال کے پیش نظر دنیا کے بہت سے ملکوں نے ہندوستان کو مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے لیے 8ویں اور آخری مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ریاست مغربی بنگال کی حکمران جماعت ٹی ایم سی کی اس درخواست کے بعد بھی کہ 5ویں مرحلے کے بعد باقی 3 مرحلوں کے لیے ووٹنگ کرونا وبا کے پیش نظر ایک ہی دن کرا دی جائے۔ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے پر اڑا رہا اور جمعرات کو کرونا کی شدید لہر کے دوران بھی 8ویں مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعرات کو ووٹنگ کے دوران کئی حلقوں میں تشدد کے واقعات پیش آئے۔ اطلاعات ہیں کہ نارتھ کولکتہ میں ایک دوسرے پر دستی بموں سے بھی حملہ کیا گیا، جبکہ مرشد آباد میں مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے ایک کارکن کو قتل کر دیا گیا۔ آٹھویں مرحلے کے لیے بھی ووٹنگ کی شرح کافی اچھی بتائی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں جمعرات کو 35 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مغربی بنگال اور چار دیگر ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 2 مئی کو کیا جائے گا۔ مغربی بنگال کے ریاستی الیکشن میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں جن میں بی جے پی اور ٹی ایم سی قابل ذکر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور جوابی الزامات لگانے میں ساری حدیں پار کر دیں۔ بی جے پی نے بنگال میں جیت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ کرونا کے باوجود وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کے سبھی اعلی رہنما ریلیاں اور روڈ شو کرتے نظر آئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور یومیہ 5,000 سے زائد مریضوں کے اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے سرکاری پورٹل پر جاری ہونے والے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران پاکستان میں کرونا کے 5,480 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران 150 مریض انتقال کر گئے ہیں، جو حالیہ لہر کے دوران ایک دن میں مرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں کرونا کے فعال کیسوں کی تعداد 89,800 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 9% سے اوپر کی سطح پر برقرار ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 3,700 کے قریب افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے ہیں اور اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 7,08,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کرونا کی حالیہ لہر میں شدت کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے تعلیمی ادارے بند، تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کا وقت محدود اور دفاتر میں حاضری 50% کم کر دی ہے، جبکہ کرونا پروٹوکول یا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال بہتر نہ ہونے کی صورت میں پابندیاں اور بندشیں مزید سخت کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کے صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے NA 249 کی یہ نشست وفاق میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کے سینیٹر منتخب ہو جانے کے بعد خالی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل، تحریک انصاف کے امجد آفریدی، پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال، ایم کیو ایم کے حافظ مرسلین اور پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا ہے، جسے شام 5 بجے تک جاری رہنا تھا، جبکہ الیکشن کمیشن نے پولنگ کے وقت میں اضافے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دوسری جانب صوبے کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی نے وفاق پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر تاج حیدر نے الیکشن کمیشن کے نام ایک خط کے ذریعے الزام عائد کیا ہے کہ ووٹروں کو زبردستی تحریک انصاف کے امیدوار کے انتخابی نشان پر مہر لگانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ نے ووٹنگ کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، جسے الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے سعودی عرب میں متعین اپنے ملک کے سفیر اور سفارتی عملے کے خلاف سخت انکوائری کرانے کا اعلان کیا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب میں کام کرنے والے مزدوروں کی مشکلات کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمارا سفارت خانہ انہیں وہ سہولتیں اور خدمات فراہم نہیں کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے سفارت خانے کا عملہ سعودی عرب میں کام کرنے والے محنت کشوں کی مدد کے بجائے ان سے پیسے لیتا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ اس حوالے سے پوری تحقیقات کی جا رہی ہیں، حتیٰ پاکستانی سفیر کے خلاف بھی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ غیر ضروری عملے کو فوری طور پر واپس بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی محنت کشوں سے رشوت وصول کرنے والے پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سمندر پار پاکستانیوں سے ریکارڈ ترسیلات زر حاصل ہوئی ہیں، تاہم یہ اب بھی بہت تھوڑی ہیں، ہمیں برآمدات کو بڑھانا ہوگا۔ ویانا میں تین شعبوں، ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے، جوہری امور اور عملی اقدامات کے شعبوں میں ورکنگ گروپ کے دائرے میں مذاکرات اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری ہے۔ جوہری امور اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق ورکنگ گروپ متن تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں، جبکہ عملی اقدامات سے متعلق تشکیل پانے والے گروپ نے بھی اپنا اجلاس تشکیل دیا ہے۔ بدھ کے روز بھی ویانا میں دو طرفہ اور کثیر جانبہ سطح پر مذاکرات اور تبادلہ خیال جاری رہا، اور ایران اور گروپ 4+1 کے وفود کے سربراہوں کے درمیان مذاکرات انجام پائے۔ طے پایا ہے کہ ورکنگ گروپ اپنی رپورٹ تیار کر کے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کو پیش کریں گے۔ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے حالیہ اجلاس میں، جو منگل کے روز تشکیل پایا، مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس نشست میں طے پایا کہ مذاکرات کا عمل تیز کیا جائے اور ماہرین کی سطح پر دو گروپ دو شعبوں، یعنی پابندیوں کے خاتمے اور جوہری مسائل کے حل کے امور کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ ایٹمی معاہدے کے دو ورکنگ گروپ اب تمام امور کو تحریری شکل دیں گے، جبکہ تیسرے ورکنگ گروپ کو ابھی پابندیوں کے خاتمے کی صداقت جاننے کے طریقہ کار کے بارے میں بات چیت کرنا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے موقف کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سعودی ولی عہد کے بیانات کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے متوازن موقف کا اظہار دنیا میں علاقے کے ممالک کی حیثیت کے مطابق ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بدھ کو ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ریاض کو امید ہے کہ تہران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، کہا کہ ہمارا ملک علاقے اور دنیا کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ سعودی ولی عہد نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ایران مشکل حالات میں رہے، بلکہ چاہتا ہے کہ ایران پھلے پھولے اور ترقی کرے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کوو برکت کی انسانی آزمائش کے آخری مرحلے کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ماہرین اسے اب تک کی انتہائی محفوظ اور بے خطر ویکسین قرار دے رہے ہیں۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر کلینیکل ریسرچ ڈاکٹر حامد حسینی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ایرانی کرونا ویکسین کوو برکت کی انسانی آزمائش کے اب تک کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکسین پوری طرح سے محفوظ اور بے خطر ہے۔ ڈاکٹر حامد حسینی نے مزید کہا کہ ٹرائل کے دوران اس ویکسین کی سیفٹی کا پورا یقین حاصل ہو گیا ہے، اور تیسرے مرحلے کے نتائج کی تکمیل کے دوران کرونا وائرس کے خلاف اس کی تاثیر اور ایفیشنسی کا تناسب بھی واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کے کلینیکل ٹرائل کے دوران اس ویکسین کی 5 μg ڈوز استعمال کی گئی، جس نے رضاکاروں میں کرونا وائرس کے مقابلے میں بہترین قوت مدافعت پیدا کی، اور اسی کے پیش نظر تیسرے مرحلے میں بھی اسی مقدار کی ڈوز رضاکاروں کو لگائی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غیر قانونی پابندیوں سمیت جبری اقدامات کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر تعاون و یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی انفارمیشن کمیٹی کے 43 آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بعض ممالک، بالخصوص ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے واقعات اور حقائق کو مسخ کرنے اور انہیں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے شدید افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات سے استفادے کے سلسلے میں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں پایا جانے والا فرق اس قدر گہرا ہو گیا ہے کہ اس کو ختم کرنا بے حد مشکل کام بن گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی ایک بڑی آبادی اب تک انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبے میں آنے والے انقلاب اور ترقی سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے نقصان دہ اور نامناسب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب حسین تقوی صاحب کو۔ اسٹوڈیو میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی تقوی صاحب۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کی رات بیروت میں ایک تقریب سے خطاب میں فلسطینی جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، آپ حزب اللہ کے سربراہ کے خطاب کے تناظر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، بہت شکریہ حسین اختر صاحب۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ وقتاً فوقتاً اپنے خطاب میں مزاحمتی و استقامتی قوتوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں جتنے بھی آزاد منش انسان ہیں ان کے لیے ان کی تقریر میں ایک پیغام بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جیسے جیسے یوم القدس کا جو عالمی دن ہے، جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، وہ نزدیک آتا جاتا ہے، یقینی طور پر فلسطینی نوجوانوں اور ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ لبنان، اسی طریقے سے جو استقامتی محاذ ہے، مزاحمتی قوتیں ہیں، ان کے لیے ایک جوش و ولولے کا جو ہے یہ ایک دن ہوتا ہے۔ چونکہ فلسطینیوں سے ایک طریقے سے باہمی رابطہ اور فلسطینیوں کی جو ایک آئینی جد و جہد وہ کر رہے ہیں، اس کی حمایت جو ہے عالمی یوم القدس کے دن جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس دن ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بیت المقدس میں انتہا پسند صہیونیوں اور اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے اور ان کی جد و جہد کو سلام پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ نے جو کارنامے انجام دی ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اور سید حسن نصر اللہ کی ایک روش یہ ہوتی ہے، یقینی طور پر جو حسین اختر صاحب خدائی لوگ ہوتے ہیں اور جو خدا کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کی اولین اور سب سے اہم ترجیح یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خدا کی محبت کو، خدا کے خوف کو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے بھی ایک تناظر میں، چونکہ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً فلسطینیوں پر جو ہے وہ اپنے دباؤ کو جو ہے وہ بڑھاتی رہتی ہے، اور کہیں پر وہ غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے سے، کہیں پر وہ فلسطینی نوجوانوں کو جو ہے زد و کوب کر کے ان کے اندر ایک خوف و وحشت کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ فلسطینی ڈرے رہیں، سہمے رہیں، اور اپنی جو ایک ان کی نظم العین کے ساتھ ایک جو قرابت ہے یا ان کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے وہ دور ہو جائیں۔ لیکن سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم لیڈر جو ہیں وہ فلسطینی قوم کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ایک شہادت کی روح ہے اور ایک جو جہاد کا ایک جذبہ ہے اس کے اندر وہ پھونکتے ہیں، اور یقینی طور پر حزب اللہ لبنان نے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اسرائیل کو، غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے وہ ناک و چنے جو ہے وہ چبوائے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ سے نہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ استقامتی قوتوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بیت المقدس کے جو مکینوں اور خاص طور سے فلسطینی نوجوانوں کو میں داد دیتا ہوں، جو خالی ہاتھ سے ہر قسم کے مہلک ہتھیاروں سے لیس صہیونی دشمن کے فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت دنیا کی ظاہری طور پر جو بڑی سے بڑی فوجی طاقت ہے وہ اپنے زوم باطل میں غاصب صہیونی حکومت کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں فلسطینی نوجوان جو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک پتھر کے، سوائے ایک لکڑی کے، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان فوجیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا ایک بہت بڑی عظیم طاقت ہے، اور یہ جو ہے وہ یقینی طور پر فلسطینیوں کو ان کے نظم العین سے جا ملائے گی۔ سید حسن نصر اللہ نے مسجد الاقصیٰ کے اطراف میں جو انتہا پسند صہیونیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں کی جانب بھی اشارہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وقتاً فوقتاً بیت المقدس کا جو ایک تاریخی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چالیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور ہمیں جو بیت المقدس سے، مسجد الاقصیٰ سے ہماری دلی وابستگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ ہم اسرائیل کو اگر شکست دے سکتے ہیں، غاصب صہیونی حکومت کو اگر شکست دے سکتے ہیں، تو فقط و فقط جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ اور خاص طور پر باہمی اتحاد کے ذریعے سے ہم مسلمان جو ہیں غاصب صہیونی حکومت کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جو سید حسن نصر اللہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ جو فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے جو عالمی یوم القدس کے موقع پر خطاب ہوتا ہے اس میں میں تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کروں گا، تو ان کا اشارہ جو تھا وہ عالمی یوم القدس کی طرف بھی تھا کہ جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ جمعۃ الوداع کو منایا جاتا ہے۔ بہرحال کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ ایس او پیز کے خیال رکھتے ہوئے اس کی کچھ جو ہے شکل و شمائل میں تبدیلی آئی ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہر سال یہ دن جو ہے جوش و ولولے کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور دنیا میں آزاد منش انسان جو ہیں اس دن جو ہے تجدید بیعت کرتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، فلسطینی عوام اور فلسطینی کاس کے ساتھ، کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کبھی بھی جو ہے وہ طاق نسیاں میں نہیں رکھا جائے گا۔
جی تخفی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے سیاسی گفتگو کا، بہترین تبصرہ فرما رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخفی صاحب۔ اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے منگل کی رات العربیہ ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ہمسایہ ملک ہے اور ریاض کو امید ہے کہ تہران کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رہنے چاہیے۔ محمد بن سلمان کے جو جنوری 2015 میں اپنے والد کے سعودی عرب کے بادشاہ بننے کے بعد بتدریج اس ملک کی دوسری بااثر ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ جنوری 2015 میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی سعودی عرب کے حکومتی ڈھانچے میں بن سلمان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، کیونکہ امریکہ کے سابق صدر نے سعودی ولی عہد کی بھرپور حمایت کے ساتھ اس ملک سے اربوں ڈالر کے معاہدے کر ڈالے اور ان معاہدوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل رکھا۔ بن سلمان کے ایک طرفہ اقدامات صرف سعودی عرب کی اندرونی پالیسیوں سے مربوط نہیں رہے ہیں، بلکہ اس ملک کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر مغربی ایشیا کے علاقے کے حوالے سے ان کے ایک طرفہ رجحان نے قطر اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو منقطع کر دیا، اور یمن کے خلاف جنگ بھی بن سلمان کی ایک طرفہ پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ علاقائی ممالک، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے محمد بن سلمان کا متکبرانہ رویہ غاصب صہیونی حکومت اور امریکی حکومت کی خوشحالی کا موجب بھی بنا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سعودی ولی عہد کی دشمنی اس حد تک تھی کہ بن سلمان نے جون 2017 میں واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ مغربی ایشیا کے علاقے کی جنگ کو ہم ایران کے اندر تک لے جائیں گے۔ درحقیقت یہ غیر سفارتی بیانات اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ محمد بن سلمان کی انتہائی دشمنی کے آئینہ دار تھے، اور اس دشمنی نے مغربی ایشیا کے علاقے میں سیاسی اور سیکورٹی نظم و نسق پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس وقت سعودی ولی عہد نے نرم اور سفارتی لہجے میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ بن سلمان نے اسی طرح مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں سخت حالات ہوں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران میں آسائش و راحتی ہو اور ایران ترقی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی ایران میں مفادات ہیں، ان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی مفادات وابستہ ہیں، اور ہم مل کر علاقے اور دنیا کو ترقی و پیش رفت کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے بن سلمان کے بیان پر اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور واشنگٹن کے ساتھ اختلافات اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تہران کے ساتھ اپنی دیرینہ دشمنی کو کم کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ دشمنی کے جاری رہنے میں سعودی عرب گوشہ نشین اور تنہا ہو گیا تھا، اور یمن کی جنگ کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے سعودی ولیعہد نے اپنے گزشتہ موقف کے حوالے سے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ بن سلمان اس وقت نہ صرف ٹرمپ کو اپنے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اسرائیل میں بھی وہ بنیامین نیتن یاہو کی کمزور پوزیشن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ درحقیقت ایران کے ساتھ دشمنی کا جاری رہنا بن سلمان اور سعودی عرب کے مفادات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے بلکہ اسرائیل کے مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد یمن میں انسانی المیہ اور 6 سال سے جاری اس جنگ کے بے نتیجہ ہونے کی بابت بھی سخت دباؤ میں ہے، اور ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو یمن کی جنگ کے دلدل سے نکلنے کے لیے ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب بن سلمان کی خسرانہ خارجہ پالیسیاں کہ جو ہمیشہ شکست سے دوچار رہی ہیں، اور ان پالیسیوں نے سعودی عرب کے اندر بھی بن سلمان کی حیثیت کو کمزور کیا ہے۔ مغربی ایشیا کے مسائل کے ماہر صبا زنگنا نے تہران کے بارے میں ریاض کے رجحان میں تبدیلی کی وجہ کے حوالے سے کہا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کے پھنس جانے نے ریاض کو کسی حد تک کمزور کیا ہے، اور دوسری طرف اس وقت ٹرمپ جیسا حامی سعودی عرب کے پاس نہیں ہے، اور ٹرمپ نے جنگ یمن میں سعودی عرب کی بے چوچرا حمایت کی ہے۔ اسی طرح علاقائی ممالک بھی جنگ یمن میں سعودی عرب کے اقدامات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام مشکلات نے سعودی عرب کے موجودہ حکمرانوں کو شدید دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے اور ان کو ایک صحیح راستے کی طرف سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ کے پیمبر کالج کے عربی اور اسلامی علوم کے ریسرچ آفیسر ایلیزابتھ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو یمن کی جنگ سے باہر نکلنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس جنگ نے سعودی عرب کو بہت بدنام کیا ہے، اور اس جنگ میں سعودی عرب اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا غیر سفارتی اور خسرانہ طرز عمل علاقے میں شدید مخالفتوں کا باعث بنا ہے، جبکہ اس وقت محمد بن سلمان کا نرم لہجے میں سفارتی بیان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اپنے ٹویٹر پیج پر تہران کے ساتھ ریاض کے اچھے تعلقات کی برقراری کے لیے بن سلمان کی درخواست کا خیر مقدم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کے شعبے میں ہمسایہ ملکوں من جملہ ایران کے ساتھ گفتگو اور اچھی ہمسائگی کے حوالے سے بن سلمان کی درخواست میں کی جانے والی تاکید کی حمایت کرتے ہیں۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ذکر احمد سے ہے بیان روشن، ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے ممکن، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے بات واعظ، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام نور رمضان، تو لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اردویشت 16 رمضان المبارک اور 29 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رمضان المبارک سن 845 ہجری قمری کو معروف دانشور اور مورخ تقی الدین ابو العباس مقریزی نے وفات پائی۔ انہوں نے حصول علم کی خاطر عالم اسلام کے اہم شہروں کا سفر کیا۔ وہ ایک عرصے تک اپنے آبائی وطن قاہرہ میں قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی، تاہم ان میں سے بہت تھوڑی کتابیں محفوظ ہیں کہ جن کی تعداد 47 تک بتائی جاتی ہے۔ مقریزی کو تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی کتابوں میں السلوک لمعرفت الملوک کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب مصر کی تاریخ سے متعلق ہے۔ اپریل سن 1236 عیسوی کو ہندوستان کے بادشاہ التتمش کا دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر شمس الدین التتمش تھا۔ خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک کے داماد اور ان کے جانشین تھے۔ وہ ترکستان میں قبیلہ الوری کے سردار اہل خان کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ان کے چچا زاد بھائیوں نے حسد کی بنا پر انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ ان کی تربیت بخارا میں صدر جہاں کے خاندان میں ہوئی۔ وہیں سے ایک شخص جمال الدین نے انہیں قطب الدین ایبک کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے انہیں پہلے اپنی فوج کا امیر، پھر امیر شکار بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ نیز انہیں گوالیار، پھر بدایوں کا گورنر بنا دیا۔ 1210 میں ایبک کی وفات کے بعد ان کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ ناکام حکمراں ثابت ہوا اور ملک کے کئی حصوں میں بد امنی اور بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ چنانچہ اس صورتحال میں التتمش نے اقتدار سنبھال لیا اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ وہ اپنی تعمیرات کی وجہ سے بھی مشہور ہیں۔ ان کی تعمیر کردہ عمارات میں قطب مینار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ April 29, 1682 کو پیٹر دی گریٹ روس میں تخت سلطنت پر بیٹھے، لیکن ان کی بہن نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور انہیں ماسکو کے قریب ایک گاؤں جلا وطن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پیٹر دی گریٹ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اپنی بہن سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس جنگ میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ایک بار پھر تخت نشین ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کے داخلی امور کو بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دی اور روس کے ثقافتی، اقتصادی اور سماجی امور میں انقلاب برپا کر دیا۔ پیٹر دی گریٹ نے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پیٹر دی گریٹ کا 1725 میں انتقال ہوا۔ April 29, 1747 کو فرانس کے 90,000 فوجیوں نے ہالینڈ پر حملہ کر دیا۔ ان فوجیوں نے تیز رفتاری سے دریائے اوسکو اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہالینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں برطانیہ اور آسٹریلیا نے ہالینڈ کا ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود فرانس کو فتح حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے ہالینڈ کمزور ہوتا چلا گیا اور یورپ میں بہت سے علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے۔ نو اردویشت 1286 ہجری شمسی کو تہران میں سید حسن کاشانی کی ادارت میں فارسی ہفت روزہ اخبار حبل المتین کی اشاعت شروع ہوئی۔ یہ فارسی زبان کا مشہور ترین اخبار تھا، جس نے آئینی حکومت کی تحریک کے دور میں ایرانیوں کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ البتہ حبل المتین کو پہلی بار سید جمال الدین اسد آبادی کے ساتھی معید الاسلام سید جلال الدین نے ہندوستان کے شہر کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ چونکہ یہ ہفت روزہ اخبار ایرانی حدود سے باہر شائع ہوتا تھا، اس لیے اس کو ایرانی دربار کے ظلم و جور کے، ذمہ داروں کے جرائم اور بدعنوانیوں کو منظر عام پر لانے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ نو اردویشت 1370 ہجری شمسی کو ایرانی محقق ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم دارالفنون تہران میں مکمل کی، پھر وہ مزید تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، جہاں فلسفہ اور عمرانیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس لوٹ آئے اور تہران یونیورسٹی میں تاریخ، فلسفہ اور سماجیات کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ وہ ایک عرصے تک یونیسکو کے قومی کمیشن کے رکن بھی رہے۔ ڈاکٹر غلام حسین صدیقی نے کئی کتابیں بھی تحریر کی، جن میں گزارش سفر ہند، دوسری اور تیسری صدی ہجری قمری میں ایرانی مذہبی جشن اور تصحیح رسالات ابن سینا قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ رمضان، نورِ ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصف راستہ طے کر چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک اس ماہ مبارک کے ایام میں ہم نے فرائض الہی پر بخوبی عمل کیا ہوگا اور ان فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کی ہوگی، اور انشاءاللہ اس مہینے کے باقی ایام میں بھی ہم مکمل معنویت و فرحت کے ساتھ اس امر میں کوشا رہیں گے اور دسترخوان رحمت الہی سے کما حقہ فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔
سامعین، خداوند عالم کی رحمت سے دوری کا سب سے اہم سبب انسان کا نفسانی خواہشات اور شہوتوں کے دام میں گرفتار ہو جانا ہے۔ دینی تعلیمات میں انسان کو شہوتوں اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کرنے کے تعلق سے بہت زیادہ احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزہ ایک طرح کی تمرین اور مشق ہے کہ اگر منظم و مرتب صورت میں اس کی تکرار ہو تو بتدریج گناہوں سے محفوظ رکھنے والی طاقت انسان میں تقویت پائے گی اور اسے اس کے ارادے پر مسلط کر دے گی، اور پھر روزے دار دیگر ایام سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں، جس وقت ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے، شیطان مردود کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس لیے اس ماہ میں خدا سے مدد طلب کرو تاکہ شیاطین تم پر مسلط نہ ہو سکیں۔
سامعین، اس معزز مہینے میں اس بات کا خیال رکھنے اور اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شیاطین انسان پر غلبہ نہ پا سکیں۔ نفس کو خواہشات نفسانی کی پیروی سے روکنا ہے۔ شہوت کا مفہوم بہت عام اور وسیع ہے، جو ہر طرح کی خواہش نفس کی جانب رغبت اور رجحان کو شامل ہے۔ یہ رجحان اور رغبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان میں کچھ کھانے کا رجحان اور رغبت نہ ہو تو اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ انسان کی نسل بھی جنسی شہوت کی بدولت جاری ہے، اس لیے اگر تمام انسانی خواہشات اور رجحانات حکمت خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائیں تو یہ ایک پسندیدہ امر ہے، لیکن شہوت اور نفسانی خواہشات اس وقت ناپسندیدہ ہے کہ جب وہ عقل کے مطابق اور اس کے ماتحت ہو، ورنہ اگر خود انسان کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے اور حکمرانی کرے تو ایسے میں وہ انسان کو خواہ وہ زیادہ ہو یا کم توازن و تعادل سے خارج کر دیتی ہے۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ میں روزہ رکھنے اور اس کے آثار و برکات سے بہرہ مند ہونا بھی اسی طرح سے ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض افراد افراط و تفریح سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اس راہ میں خود کو مشکلات و پریشانیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، انہی مشکلات و نقصانات میں سے ایک سحری یا افطار کھانے میں حد اعتدال اور میانہ روی کی رعایت نہ کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں غذائیت اور صحت کے نکات پر عدم توجہ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دینی فرائض اور عبادات کی انجام دہی میں بھی افراط و تفریح سے دوچار ہو جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ عبادت اور اس میں سختی کی وجہ سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ نہ صرف روزہ بلکہ اسلام کی اساس اور بنیاد افراط و تفریح سے پرہیز اور اعتدال پر ہے۔
عزیز سامعین اور روزہ داران محترم، اس حصے میں ہم گزشتہ پروگراموں کی مانند بعض احکام دین کو بیان کریں گے۔ آپ یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ کفارہ اور اس کا واجب ہونا اور اس کی مقدار و کیفیت وہ اہم موارد ہیں کہ جو روزے کے تعلق سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کے کفارے کے واجب ہونے کی شرطوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس سے متعلق نکات آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ وہ جملہ موارد کے جس کی بنیاد پر کفارہ دینا واجب ہے یہ ہے کہ روزہ دار جان بوجھ کر اور کسی عذر کے بغیر ہی روزہ توڑ دے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنا روزہ جان بوجھ کر اور کسی شرعی عذر کے بغیر توڑ دے یا ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کو روزے کی قضا بھی بجا لانی ہوگی اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنی سلامتی کے تعلق سے ممکنہ خوف یا ضرر لاحق ہو اور اسی بنیاد پر روزہ نہ رکھے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن روزے کی قضا واجب ہے۔ ایک اور اہم نقطہ کہ جسے یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر یہ احتمال دے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے اور اسی بنا پر وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں معلوم ہو جائے کہ روزہ اس پر واجب تھا، تو ان روزوں کی قضا کے علاوہ کفارہ بھی اس پر واجب ہے۔
سامعین، اگر کوئی شخص حکم شرعی سے لا علمی کی بنا پر کوئی کام انجام دے کہ جو روزے کو باطل کر دے تو وہ اس شخص جیسا ہے کہ جسے یہ نہ معلوم ہو کہ سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو پانی میں ڈبو لے تو اس کا روزہ باطل ہے اور اسے چاہیے کہ روزے کی قضا کرے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے روزہ باطل کرنا اس کے لیے جائز یا واجب ہو جائے، مثال کے طور پر اسے مجبور کیا جائے ایسا کام انجام دینے پر کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے اور وہ اسے انجام دے دے، یا کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اس کی جان بچانے کے لیے کوئی شخص پانی میں کود جائے، تو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہے لیکن اس کی قضا بجا لانا ضروری ہے۔ اس طرح کوئی چیز روزے دار کے شکم سے اس کے منہ میں آ جائے تو اسے دوبارہ نہیں پلٹانا چاہیے، لیکن اگر وہ اسے جان بوجھ کر گھونٹ لے لے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگر کوئی ناقابل اعتماد شخص یہ کہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور روزہ دار اس کے کہنے پر افطار کر لے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے۔
خدا کے بندوں اور عزیز مہمانوں، اب ہم رفتہ رفتہ قدر کی راتوں کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان شبوں میں دعا و مناجات کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ جان لیں کہ قدر کی راتیں سال کی تمام راتوں سے کہیں زیادہ بافضیلت اور راز و رموز سے سرشار ہیں کہ جن کو فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قلب رمضان بتایا ہے اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں اسے پر برکت شب قرار دیا ہے اور اس کی قدر و منزلت کو ہزار مہینوں سے برتر جانا ہے۔ کیا کوئی برکت اس سے بالا تر ہے کہ ایک رات 30,000 راتوں کے برابر قرار پائے؟
سامعین، جیسا کہ سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے،
انزلناه في ليلة القدر شهر تنزل الملائكة
بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک۔ سمعین، ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے شب قدر کی قدر و منزلت کا ذکر کیا ہے اور اس کے فہم و ادراک سے انسان کو قاصر بتایا ہے۔ شب قدر میں کہ جو ہزار ماہ سے افضل برتر ہے، فرشتوں کی ایک بڑی تعداد زمین پر نازل ہوتی ہے اور صبح تک رحمت الہی کے دروازے تمام بندوں پر کھلے رہتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم شب قدر میں اس سال سے آئندہ سال تک جو کچھ رونما ہونے والے واقعات ہیں، خواہ اچھے ہوں یا برے، اور زندگی یا موت روزی سے متعلق ہوں، ان سب کو مقدر فرماتا ہے۔ پس خداوند عالم اس شب میں جو کچھ بھی مقدر فرماتا ہے وہ سال میں ضرور پیش آئے گا۔ البتہ انسان کے ارادے و اختیار کی آزادی بھی اپنی جگہ باقی ہے، کیونکہ تقدیر الہی افراد کی لیاقتوں اور خوبیوں اور ان کے ایمان و تقوی اور نیت کی پاکیزگی اور اعمال پر منحصر ہے۔ شب قدر میں رات کو بیدار رہ کر عبادت و دعا میں گزارنا خود انسان کے ارادے و اختیار کا جلوہ ہے۔ یہ بات کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہوئی ہے، اسے تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور دوسری جانب سورہ قدر کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر یقیناً اور حتماً ماہ مبارک رمضان میں ہی ہے، لیکن یہ بات کہ آیا شب قدر 19ویں کی شب ہے یا 21ویں یا 23ویں کی شب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ شب قدر کا پنہاں ہونا خود ایک حکمت ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے موت کے وقت کو پنہاں رکھا ہے تاکہ انسان ہر وقت اس کے لیے خود کو آمادہ رکھ سکے۔ قیامت کے وقت اور ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ گنہگار افراد اسے اپنے مضموم مقاصد تک پہنچنے کے لیے دستاویز قرار نہ دیں، اور اس کے مقابل مومنین ہر حال میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسی طرح دعا کی اجابت کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں پنہاں رکھا ہے تاکہ مومنین تمام دعائیں پڑھیں، اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا ہے اور اس کا صحیح وقت معین نہیں کیا ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام شب قدر کے مخفی ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت اور مناجات کریں اور ان شبوں کی قدر کریں اور ان شبوں کی فضیلتوں کو درک کرنے کی آرزو میں نیک کام اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں، گناہوں اور برائیوں سے دوری اختیار کریں اور خداوند عالم کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں۔ شب قدر گناہوں کی بخشش کی رات ہے اور ایک سنہری موقع ہے آئینہ دل کو صاف کرنے کا۔ یہ شب بہترین موقع ہے تاکہ خوبیوں کو برائیوں کا جائے گزین، صلح و امن کو اختلاف و تفرقے کا جائے گزین، اور احسان و نیکی کو ظلم و ستم کا جائے گزین قرار دیا جائے۔ نیک اور شائستہ ہے کہ کہ انسان صدقے اور خیرات کے ذریعے آخرت کو آباد کرے اور نیکی اور امور خیر کی انجام دہی کے ساتھ اپنے ثواب کو دو چندان کرے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں نیک انسانوں کا ساتھ دینے اور ہمراہ ہونے کی توفیق عطا فرما اور بروں کا ساتھ دینے سے دور کر دے اور اپنی رحمت سے مجھے سکون کے گھر میں پناہ دے۔ تیری معبودیت کے واسطے اے تمام جہانوں کے معبود۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سمن پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے چند اخبارات کی سرخیاں۔ روزنامہ ایران، ایران اور ترکی کے درمیان تعاون کے 6 دستاویزات پر دستخط۔ روزنامہ اعتماد، ریاض میں عقل مندی کے جھونکے، بن سلمان نے ایران کے ساتھ صلح پسندانہ رویے کا رخ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، 5 منٹ تک دبائے رکھنے کے بعد پولیس کے ہاتھوں کیلیفورنیا کے شہری کی ہلاکت۔ سمین، روزنامہ جوان کی سرخی ہے، طاقت کے بغیر سفارتکاری نعرے تک محدود ہوتی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جب تک طاقت نہ ہو تب تک سفارتکاری صرف ایک بے مفہوم عبارت ہے، اور آج دنیا ایک کھوکھلی آواز کو کان تک نہیں دھرتی۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ بات کے اثر بخش ہونے کے لیے مستحکم ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ایران میں سپاہ پاسداران، قدس فورس اور اس کے باوقار شہید کمانڈر اور دیگر کمانڈروں نے اس طاقت کو یقینی بنایا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر کو عہدہ سونپنے کے پروگرام کے دوران جنرل سلامی نے کہا کہ آج سپاہ قدس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی تشکیل کا فیصلہ انتہائی دقیق اور اہم تھا، اور آج اگر دنیا کی موزور طاقتیں عالم اسلام کو تتر بتر کرنے میں ناکام ہوئی ہیں تو یہ اس مخلص لشکر کے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں تمام اسلامی ممالک ایک کشتی کی مانند ہیں، اور اگر کسی بھی حصے کو نقصان پہنچا دراصل پوری کشتی کو نقصان پہنچے گا، اور قدس فورس نے اپنے اقدام سے ہر حصے میں دشمن کے طوفان کو شکست دے کر اس کشتی کو بچایا ہے۔ سمعین، آئیے اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ روزنامہ سیاست، ہائی کورٹ کی سرزنش کے بعد بھی بی جے پی کی تلنگانہ شہری انتخابات کے لیے انتخابی مہم چلانے کے لیے بڑی ریلی۔ روزنامہ پاکستان، کورونا کی تباہ کاریاں جاری، ملک میں پہلی بار 201 افراد ہلاک۔ روزنامہ جسارت، پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب نچلا طبقہ اوپر آئے گا، عمران خان۔ سمین، روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، کارناموں سے کرونا تک، حسن نثار کا مضمون۔ اخبار لکھتا ہے کہ کرونا تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، اخبار نگار بن گئے ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آج ہی کسی اخبار میں کسی انڈین شہری کی تصویر دیکھی جو ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی سورگ بھاشی ماتا جی کی لاش کو موٹر سائیکل پر شمشان گھاٹ لے جا رہا تھا۔ مریخ پر پہنچ چکے انسان کی بے بسی اور بے چارگی بھی مریخ پر پہنچی ہوئی ہے۔ انسان اپنا انجام جانتا ہے لیکن حیرت ہے کہ پھر بھی بے خبر ہے۔ سمعین، ہندوستان کے اخبار، روزنامہ آواز کی سرخی ہے، عوام کے پیسوں سے بننے والے ٹیکے کی سب سے زیادہ قیمت دینی پڑے گی راہل گاندھی۔ اخبار لکھتا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے پیسوں سے کرونا کی ویکسین بنانے والی کمپنیوں کی مدد کی ہے، لیکن ملک کے باشندوں کو دنیا میں اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ راہل گاندھی نے بدھ کے روز جاری ایک بیان میں کہا کہ کووڈ کا ٹیکہ بنانے کے لیے کمپنیوں کو لوگوں کا پیسہ دیا گیا تھا، اب مرکزی حکومت لوگوں کو اسی ویکسین کی دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ ہمارے ناکام نظام میں لوگ ایک بار پھر مودی کے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر ناکام ہو گئے ہیں۔ سمعین، یہ تھیں کچھ خبریں جن کی ہم نے تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی شام کی نشریات کے آخری پروگرام کا وقت آن پہنچا ہے، تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ سامعین، ایرانی مشاہیر پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کی ایک اور شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہم عظیم خراسان کا سفر کریں گے اور تیموریوں کے زمانے کے حرات بھی جائیں گے، تاکہ ایران کے مشہور نقاش اور مصور اور حرات میں ایرانی مصوری کے بانی کمال الدین بہزاد کے بارے میں آشنا ہوں گے، کہ جو نویں اور دسویں ہجری قمری میں زندگی گزارتے تھے۔ کمال الدین بہزاد سلطانی جدید نقش و نگار اور نئی ایجاد میں ایران کے مشہور مصور تھے۔ مصوری کے میدان میں ان کی روش نے ایرانی مصوری میں ایک نئی روش اور جہت کا اضافہ کیا۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایران کی نقاشی میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ایران، ہندوستان، ترکی اور وسطی ایشیا کے ہنرمندوں کا سرمایہ قرار پائیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سمعین، 855 سے 865 ہجری قمری مطابق 1460 عیسوی کے عشرے میں شہر حرات کے بازار سرپوشیدہ یا کورڈ بازار کے قریب میں ہی ایک بچے نے اس سرزمین پر قدم رکھا، کہ جو ایرانی مصوری کے فن میں نئی ایجادات کرنے والا تھا۔ اس کا نام کمال الدین رکھا گیا۔ اس بچے نے جب اپنے دور کے رائج علوم حاصل کر لیے اور کمال کی منزل تک پہنچ گیا، تو اپنے لیے بہزاد نام کا انتخاب کیا اور اسی نام سے شہر آفاق ہو گیا۔ اس دور کے بہت سے نامی و گرامی مورخین، جیسے کتاب تاریخ رشیدی کے مصنف مرزا محمد حیدر دوغرات اور کتاب خلاصۃ التواریخ کے مصنف قاضی احمد منشی قمی نے اس ایرانی نامور مصور کو میرک سے مشہور امیر روح اللہ کا شاگرد بتایا ہے، کہ جو ہروی کے مصور اور سلطان حسین بائقرا کی لائبریرین تھے۔ کمال الدین بہزاد بچپن میں اپنے والد سے محروم ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ روح اللہ میرک کے جن کے بارے میں امکان ہے کہ ان کے اعزاء و اقربا میں سے تھے، ان کی سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کتاب حبیب السیر کے مؤلف کی روایت کے مطابق خواجہ میرک اپنے زمانے میں مصوری میں بے نظیر تھے اور عمارتوں اور دیواروں پر کتیبے لکھنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ کتاب حبیب السیر کے مصنف خواند میر کے بقول حرات کے اکثر و بیشتر عمارتوں اور ڈھانچوں پر کتیبے میرک کے ہی خط میں تھے۔ تاریخی کتابوں میں روح اللہ میرک اور پیر سید احمد تبریزی کو کمال الدین بہزاد کے استادوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سمعین، بہزاد جب بہت
جوان ہی تھے تب سے مصوری کے فن میں اپنے استادوں کے زیر تعلیم رہ کر کم وقت میں ہی شہرت حاصل کر لی اور اپنے پہلے حامی و مددگار یعنی امیر علی شیر نوائی کی توجہات کے سائے میں مصوری کے عظیم مواقع سے بہرہ مند ہوئے اور ان کی ترغیب اور حمایت کے باعث فکر و فن کے میدان میں پروان چڑھے۔ بہزاد بہت جوانی کے عالم میں ہی سلطان حسین باقرہ کے حکم سے درباریوں میں شامل ہو گئے اور ان کا فن مصوری اس ہنر و فن کے شیدا اور ان کے خرد مند وزیر امیر علی شیر نوائی کے زیر نظر ترقی و کمال تک پہنچا۔ یہی وہ ایام تھے کہ بہزاد حرات کے نگار خانے یا آرٹ گیرلی کے استاد منتخب ہوئے اور نگار خانے کے طلبہ کو منیچر آرٹ کی تعلیم دی۔ استاد کمال الدین بہزاد نے اپنے اہم ترین فن پارے کی تخلیق اسی دور میں کی۔ امیر علی شیر نوائی آرٹ گیرلی کے لیے انواع و اقسام کے رنگوں اور مصوری کی ضرورت کے تمام وسائل مہیا کرتے تھے۔ استاد بہزاد نے اپنی مصوری فن پاروں کے علاوہ ہرات کے نگار خانے کے حالوں میں سے ایک حال کی دیواروں اور چھت کو اپنے بعض شاگردوں کے ہمراہ منیچر کے نقش و نگار سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس کے بعد سے اس حال کو نگار خانہ کہا جانے لگا۔ سلطان حسین باقرہ کا دربار ہرات میں علم و ادب اور ہنر و فن کے استادوں کے اجتماع کی جگہ تھا۔ ایسا دربار جس میں عقل و خرد مند تیموری وزیر امیر علی شیر نوائی اور شاعر جامی نیز مورخ خواند میر ان میں سر فہرست تھے۔ سامعین، کمال الدین بہزاد کی زندگی دو ادوار میں اور دو مختلف طرز حکمرانی میں گزری ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا نصف حصہ یعنی نویں ہجری قمری کا دوسرا نصف حصہ سلطان حسین باقرہ کی حکومت اور ہرات کے تیموریوں کے طرز حکمرانی میں گزرا، جبکہ ان کی زندگی کا دوسرا نصف حصہ یعنی دسویں ہجری قمری کا پہلا نصف حصہ ابتدائی صفوی بادشاہوں کی حکومت میں گزرا۔ درحقیقت کمال الدین بہزاد کو دو صدیوں میں دو مختلف حکومتوں کا تجربہ رہا۔ انہوں نے ان دونوں حکومتی سلسلوں کے درمیان ازبکوں کے سرغنہ محمد خانی شیبانی سے، کہ جو شیبک خان کے نام سے معروف تھا، ملاقات کی، کہ جو البتہ ان کے طرز زندگی پر چندان اثر انداز نہیں ہوئی۔ ہم عصر محقق یعقوب آرجن کا خیال ہے کہ بہزاد کی تقریباً 50 سال عمر سلطان حسین باقرہ کے دور میں ہرات میں گزر گئی اور انہوں نے باقرہ کے دربار سے مصوری کے میدان میں کمالات حاصل کیے۔ اس زمانے میں ہرات آبادی اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بھی ایک اہم اور منفرد شہر شمار ہوتا تھا۔ اس شہر کی شاندار عمارتیں اور باغات، میدان اور پر رونق بازار اس دور کے جملہ آثار میں سے تھے۔ اس کے علاوہ تیموریوں کے دور میں ہرات کے مدرسوں میں بھی بہت زیادہ رونق رہا کرتی تھی اور ان مدرسوں کے متعدد کتاب خانے نامور علماء، شعرا، کاتبوں اور فنکاروں کے کام اور مطالعے کی جگہ تھے۔ سمین، اس شہر کے متعدد کتاب خانوں کے درمیان سلطان حسین باقرہ کا کتاب خانہ اور سلطان حسین کے ہنر شناس وزیر امیر علی شیر نوائی کا کتاب خانہ صنعتی و ادبی خزانوں کا مجموعہ تھا۔ کاتبوں اور مصوروں، ملما کاری اور تہذیب کاری کا کام انجام دینے والوں اور جلد سازوں کے درمیان بدی و جدید اور ظریف نسخے تیار کرنے اور ان کو آراستہ کرنے کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ رقابت بھی ہوا کرتی تھی۔ کمال الدین بہزاد کو امیر علی شیر نوائی اور اسی طرح سلطان حسین کے دربار میں خاص مقام و منزلت حاصل تھی۔ سلطان حسین باقرہ نے ان کو مانی ثانی کا لقب دیا تھا۔ یہی چیز اس بات کا باعث بنی کہ بیضات نے کم وقت میں ہی اتنی ترقی کر لی کہ سارے ان کی استادی کی تائید و تصدیق کرتے تھے۔ سلطان حسین بائقرا نے 898 ہجری قمری میں بیضات کو کتاب خانہ ہمایونی کا نگراں اور انچارج مقرر کر دیا، اور اس تقرری کے ساتھ ہی سلطان حسین بائقرا کے ہنر پرور دربار کے تمام فنکاروں کی قیادت بھی ان کو سونپ دی گئی، اور وہ وہاں پر مصوری اور کتاب کی تزئین میں مشغول ہو گئے، اور کتاب کی تزئین اور ان کو آراستہ کرنے میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ سلطان حسین بائقرا کی وفات کے سال تک بیضات ان کے کتاب خانے کے انچارج رہے۔ اس 20 سال کی مدت میں بیضات نے مصوری کے بہت سے فنپاروں کی تخلیق کے ساتھ ہی قاسم علی چہرہ گشا، مولانا یوسف، آقا میرک اصفہانی اور شیخ زادہ خراسانی جیسے شاگردوں کی تربیت کی، اور ایرانی مصوری میں بہت زیادہ جدت عمل کے ذریعے اس شعبے میں مکتب حرات یا حرات اسکول آف آرٹ کی بنیاد رکھی۔ سمن 912 ہجری قمری کو محمد خان شیبانی نے، جو شیبق خان سے معروف تھا، حرات پر حملہ کر دیا اور تیموریوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا۔ اس دور میں بھی بیضات بدستور حرات میں ہی رہے۔ 916 ہجری قمری میں شاہ اسماعیل صفوی نے حرات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ اسماعیل کے جو فنون لطیفہ من جملہ مصوری سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، کمال الدین بیضات کی شہرت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بیضات کو اپنا لیں۔ چنانچہ وہ حرات پر قبضے کے بعد بیضات اور اس خطے کے بہت سے فنکاروں کو اپنے ساتھ تبریز لے گئے۔ بیضات نے اپنی عمر کا 26 سال سے زیادہ کا عرصہ صفویوں کے دربار میں گزارا۔ کتاب مکتب حرات میں ارجن کا ماننا ہے کہ یہ دور بیضات کے بڑھاپے اور ہنر و فن کی پختگی کا دور تھا، لیکن ابھی بھی ان میں اتنی طاقت و توانائی تھی کہ صفوی دور کے اوائل کے مصوری کے پروگراموں میں شرکت کریں اور تبریز کی مصوری کے مکتب کی تشکیل پر اپنے اثرات مرتب کریں اور اپنی چھاپ چھوڑ جائیں۔ بیضات نے 928 ہجری قمری میں شاہ اسماعیل صفوی کی جانب سے بھی ہمایونی کتاب خانے کے انچارج کا عہدہ سنبھالا، اور اسی طرح ان کو کتاب خانے کے تمام امور نیز کاتبوں، مصوروں، ملمہ کاری اور تذہیب کا کام انجام دینے والوں، زرکوبوں اور مرثکاروں کے بھی تمام امور سونپ دیے گئے۔ بیضات سلطان تہماسب صفوی کے دور میں بھی اس عہدے پر فائز رہے۔ سمعین، اس دور میں بیضات بڑھاپے کے ایام میں پہنچ چکے تھے، اسی سبب سے انہوں نے اپنے کاموں کو بتدریج اپنے شاگردوں کو جو ان کے ارد گرد جمع تھے سونپ دیے، اور خود زیادہ تر ان کی اصلاح اور ان کے کاموں کی اصلاح پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ کام البتہ ان سے قبل بھی قدیم مشرقی اداروں میں اور قدیم استادوں کے درمیان بھی رائج تھا اور ایک روایت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کمال الدین بیضات کا 942 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ عمر کے آخری لمحات تک تبریز میں صفوی دربار میں ہی رہے اور وہیں دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان افراد کا یہ بھی خیال ہے کہ کمال الدین بیضات کا مزار تبریز کے کوئے سرخاب علاقے میں شیخ کمال خجندی کے مقبرے کے پہلو میں ہے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ بیضات شاہ تہماسب صفوی کے دور میں وہ درباریوں کے کینوں اور دغل بازیوں سے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے حرات لوٹ آئے تھے اور اسی شہر میں وفات پا گئے۔ ان کا سنگ قبر حرات میں کوہ مختار کے پاس اور سید عبداللہ مختار کے مرقد کے جوار میں ہے، اور پتھر کے اوپر لکھی تحریر کے مطابق اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ کمال الدین بہزاد کا مزار اسی جگہ پر ہے۔ قبر کے اوپر کالے رنگ کا ایک پتھر لگا ہے اور ہفت قلم کے مشہور طرز سے ملتے جلتی تحریر کندہ ہے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔